السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حب جاہ کے بارے میں عرض کر رہے تھے. حب جاہ ایک ایسا رذیلہ ہے جو حقیقت میں بہت قوی ہے، بہت قوی ہے، اور اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں گناہ ہمارے ہوتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں یہ عرض کیا گیا کہ حب جاہ ایسا مرض ہے کہ اس کا پتہ چلنا مشکل ہے. جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے اور گرانی ہو تب پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر حب جاہ کا مرض ہے. تو آدمی اپنے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے بیسوں کام کرتا ہے، جو شادی کے غیر مسنون طریقے اور سب پھیلے ہوئے ہیں، کتنا لاکھوں لاکھ خرچ ہوتا ہے، سب اسی وجہ سے ہوتا ہے حب جاہ. اور حب جاہ کے بارے میں ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ حب جاہ کا نذیر، اس کو قابو میں لانا اور اس کے خلاف کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر ریا کا علاج نہیں ہوتا. اور ریا کا علاج اس لیے ضروری ہے کہ اخلاص حاصل نہیں ہوتا، جو ایمان کا شعبہ ہے. فرمایا کہ دیکھو، جاہ دوسروں کی نظر میں معزز ہونے کا نام ہے، جس کا مدار دوسرے کے خیال پہ ہے. وہ جب چاہے اپنا خیال بدل دے، بس ساری جاہ خاک میں مل جاتی. جاہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مذموم، ایک تو وہ ہے جو گناہ ہے، اور ایک غیر مذموم بھی ہوتی ہے. غیر مذموم جاہ بھی ایک حد تک ضروری ہے، تو اس میں گناہ نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ جاہ کو طلب نہ کرے، جاہ کو طلب نہ کرے. اگر طلب کیا جاہ کو تو وہ گناہ ہے. دیکھا ہے کہ جاہ مذموم، یعنی وہ جاہ جو گناہ ہے، وہ ہے جو طلب اور خواہش سے حاصل ہو، کوشش میں لگا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں میری وقت ہو جائے. اور جو بغیر کسی کوشش کے من جانب اللہ جاہ مل جائے، لوگوں کو ملتی رہتی، بعض اللہ کے بندے ہوتے ہیں لوگوں میں مقبول ہو جاتے ہیں، اور وہ چاہتے نہیں اور نہ وہ کوشش کرتے ہیں، بلکہ وہ تو شہرت سے بھاگتے ہیں، تو وہ گناہ نہیں، وہ تو از خود ملی. تو یہ کوشش کر کے حاصل کرنا یہ حب جاہ ہے. اور اس کے نقصانات فرمایا کہ دین اور دنیا دونوں میں. دینی ضرر تو یہ ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ دنیا مجھ پر فدا ہے، تو اس میں کیا ہوگا، جہاں یہ دیکھے گا ویسے اس کے اندر عجب اور کبر پیدا ہو جائے گا، اور آخر اس کی وجہ سے وہ برباد ہو جائے گا. یہ تو دینی ضرر ہوا، کیونکہ عجب جو ہے کہ اس کو اپنے کام پسند آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، یہ اسی سے پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھتا ہے دوسرے لوگ جب میرے اوپر میرے معتقد ہیں تو یقیناً مجھ میں کچھ اچھائی ہوگی. اور دنیا کا ضرر یہ ہے کہ مشہور آدمی جہاں ہوا تو اس کے حاسد بہت پیدا ہو جاتے. تو اب جو ہے ایسا شخص جو حب جاہ میں مبتلا ہے، اس کو دین کا بھی خطرہ اور دنیا کا بھی خطرہ. اب یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے. وہ میں نے حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب کو عرض کیا تھا کہ یہ سر حضرت، یہ حب جاہ کا جو رذیلہ ہے، یہ سب قوی ہے، یہ تو اردو میں پڑھتا ہی رہتا ہے. یعنی آپ خود غور کیجئے اپنے اندر، تو آپ دیکھیں گے حب جاہ کا رذیلہ ہر موقع پر ابھرے گا. اس کے تقاضے بہت قوی ہیں. تو حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب نے اس وقت ایک شعر پڑھا، فرمایا کہ سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا یک دم جس کے بعد. یہ جو حب جاہ دنیا ہے یہ ایک دم سے ختم ہو جائے. سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا یک دم جس کے بعد. ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد. اس بات فرمایا اس کے بعد کس کے بعد، موت کے بعد. تو تمہیں اتنی کوشش کی کہ لوگوں میں تم اچھے مشہور ہو جاؤ، تو اب مرنے کے بعد کیا ہوگا. مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے عذاب ہوگا اور وہ کوئی کام نہیں آئے گا. اس لیے طریقہ علاج یوں لکھا ہے کہ یوں سوچا کرو حب جاہ کو نکالنے کی. دیکھیے حب جاہ ایک رذیلہ ہے جو سوچ سے متعلق ہے، اسی طرح سارے رذائل ہیں. اسی لیے تو دین آسان ہے، کیونکہ اعمال ظاہرہ کی بنیاد جو ہے ان اعمال باطنہ پر ہے. جب اعمال باطنہ یعنی سوچ جب ٹھیک ہو جائے گی، تو تو ہمارے بات نہ ٹھیک ہوئے تو ظاہری اعمال خود بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہی لکھا ہے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معمولات یومیہ اور مختصر نصاب اصلاح نفس میں کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس میں منحصر ہیں, اسی لیے تو ساری اصلاح کرائی جاتی ہے. سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا یک دم جس کے بعد, ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد, تو پڑھ رہے ہیں قبر میں اور عذاب ہو رہا ہوگا اسی حب جاہ کی وجہ سے تم نے اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کی, اپنی تعریف کروانے کی کوشش کی. ایک جگہ ہوا تھا بیان, کوئٹہ گیا تھا, وہاں سے وہ مجھے لے گئے تھے تو وہاں ایک مسجد میں گیا, بہت اچھی مسجد تھی, بہت نیک لوگ تھے اور بہت یعنی مسکین نما تھے, اور یہی انہیں کیا ہوتا ہے دین, سب دین ان کا ہی ہوتا ہے جو ان کے یہاں پاس ہی ہوتا ہے جو مٹے ہوئے ہوتا ہے. تو وہاں میں نے یوں ہی شروع کیا کہ بتائیے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم کون سا دیا, سب سے پہلا حکم سوچ کے بتائیے. تو میں نے کہا دیکھیے سب سے پہلا حکم ہے الحمدللہ, یہی چیز ہے نا سب سے پہلے, قرآن کا سب سے پہلا کلمہ ہے الحمدللہ. تو الحمدللہ کا مطلب یہ ہوا کہ تعریف تو بس اللہ کے لیے ہے, تو کوئی دوسرا کیسے تعریف چاہتا ہے, جب اللہ کے لیے تعریف ہے تو دوسرا کیوں چاہ رہا تعریف, تو یہی تو غلط بات ہے, اسی کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے. وجب جو ہے یہ ضرور ملے جلے ہیں, یہ وہ بجا ہو وجب ہو, وہ اپنی پسندیدگی جب ہوتی ہے تبھی تو چاہتا ہے کہ دوسرے بھی مجھے پسند کریں. اور ہمارا یہ حال ہے کہ اس کو گناہ تو کیا سمجھتے خوب بجا کو, بلکہ بچوں کو, اپنے بچوں کو, ان کی عاقبت کو شروع سے خراب کرنے کے لیے ان کو من میں حب بجا کو کوٹ کوٹ کے بھرتے ہیں, بیٹا تیرا نام ہو جائے, نام ہو جائے, نام ہو, یہ کر لو تمہارا نام ہوگا, تم بڑے مشہور, واہ 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 واہ. اب وہ جناب پھول کے کپا بھی ہو گیا, عجب کے مارے منہ پہ تعریف ہو رہی ہے اور حب جاہ کا شائق ہو گیا, لوگوں میں میری عزت ہو, باپ بھی یہی کہہ رہا بیٹا نام ہو, ماں بھی یہی کہہ رہی ہے, سارے رشتے دار یہی کہہ رہے ہیں بیٹا نام ہونا چاہیے. اور نام ہونا چاہیے اس کا ارادہ کرنا بڑا گناہ ہے, یہ پتا نہیں ہے, ورنہ کوئی بتانے والا ہے, بتانے والا بھی کوئی نہیں. وہ بچے بےچارے بڑے ہو گئے اور اسی کے ساتھ بڑے ہو گئے, حب پہ جا اور حب پہ جا بچپن سے لے کر جوانی بلکہ بڑھاپے تک اس قدر پکا ہو گیا کہ اب وہ نکالے نہیں نکل سکتا. اب اگر توبہ کی توفیق بھی ہوئی, توبہ کی توفیق ہوئی تو کسی اللہ والے کے پاس جائے گا تو بے شک وہ یہی بتائے گا. یوں سوچے کہ نہ تعظیم و اطاعت کرنے والے رہیں گے اور نہ میں رہوں, قبر میں جا کے سب ختم ہو جائے گا. پھر ایسی ماہوم اور فانی چیز پر خوش ہونا یا اس کی کوشش کرنا نادانی. یا پھر یوں سوچے کہ حق تعالی کی وہ ہو وقت ہو دلوں میں, میری وقت کیوں, میری وقت کسی کے دل میں کیوں, حق تعالی کی ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب ہیں, ہمیں تو ان کی چاہیے وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی تمہاری تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی جھونک دے. اور یہ بھی فرمایا اگر کسی نے تمہاری تعریف کی تو گویا اس نے تمہیں کند چھری سے ذبح کر دی. بہرحال ہمارے حضرت نے یہ شعر سنا تھا, یہ یاد رہتا ہے, سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا یک دم جس کے بعد, ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد, موت کے بعد کیا ملے گا. یہ تم نے جو حب جا اب لوگوں میں شہرت کی کوشش کی ہے, اب یہ کئی طرح سے ہوتی ہے بھائی. اب کس سے بات کر رہے ہیں, احباب کا ہی چار جمع ہے. اب ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں ایسی بات کہوں جسے وہ متاثر ہو جائے, حب جا ہے بات تو وہی ہے. اور حب جا کا سب سے عجیب پہلو تو وہی ہے جو ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ نے بتایا کہ اگر تم کو ادنا سے بھی ناگواری ہوتی تو یہ حب جاہ ہے. کوئی ناگواری کیوں ہو رہی کسی کی بات پہ, اس لیے کہ اس نے تمہاری تعظیم جو تمہارے خیال میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی, تمہاری وہ وقت نہیں کی, بلکہ اس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے تمہاری وقت کے اوپر ٹھیس لگ گئی, اب تمہیں غصہ آ گیا. چاہے اب وہ بیوی ہو تو غصہ آیا, اور بیوی کو شوہر کی بات میں غصہ آیا، سرد ہو جاتی ہے، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا یک دم جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد. تو یہ جو ہے بہت شدید اور اس کا علاج ہے ضروری. تو علاج صرف ایک جگہ ہوگا، کسی اللہ والے کے پاس، اور کہیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اتنا گہرا مسئلہ ہے. میں تو دیکھتا ہوں تقاضے جو ہیں نفس میں یہ اٹھتے رہتے ہیں، یہ کبھی بھی کم نہیں ہوں گے. دل ہمیشہ چاہے گا کہ کوئی ہماری تعریف کرتا ہے، حالانکہ اگر کسی نے تعریف کر دی پر یہ سوچے کہ کس نے تعریف کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو مٹی جھونک دو اور اس نے کن چھری سے ذبح کر دیا، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ؟ ہمیں فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. کتاب انفاس عیسیٰ میں جیسے ملفوظات ہیں، اس میں فرمایا ہے کہ جا کا داعیہ، یعنی حب جا کا تقاضا اٹھے دل میں، اس کا علاج کرنا ہے. حب جا کا اگر داعیہ اٹھا، اس کا تقاضا اٹھا، تو یہ خود تقاضے کا اٹھنا معصیت نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے، کسی کے دل میں اگر یہ اٹھتا ہے کہ میری شہرت ہو جائے، مجھ کو لوگ میری لوگوں کے دلوں میں میری وقت ہو جائے، لوگ مجھے اچھا سمجھا کریں، یہ ایک فطری چیز ہے، یہ اٹھے گی. لیکن اس کے اقتضا پر عمل نہ کرے، اس کے اس تقاضے پر عمل نہ کرے، یعنی اس نیت سے کوئی بات نہ کہے، یا یہ انداز اختیار نہ کرے، یا ایسی کوئی تدبیر نہ کرے، تو یہ اختیاری ہے. اور مکلف انسان صرف اسی قدر کا ہے، بس اتنی چیز کا مکلف ہے کہ جو تقاضا اٹھے گا حب جا کا. دیکھیے، جو شخص علاج کرا چکا ہے اس کا، بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ان سے یا بزرگوں سے باقاعدہ لکھ کر اپنا حال، وہ اپنے حب جا کے تقاضے کو دیکھتا ہوگا، اس کو نظر آتا ہوگا. اور جس نے علاج نہیں کرایا، وہ اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ سانپ اور بچھو میں فرق کیا ہے. ظاہر ہر طرح کے ہیں، وہ تقاضے اٹھتے ہیں، اس کو وہ سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے جو مریض ہوتا ہے باطنی امراض کا، وہ یہی کہتا کہ میرے اندر یہ مرض نہیں ہے. جیسے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس کو فرمایا تھا شخص کو کہ بھائی تمہارے اندر کبر کا مرض ہے، اس نے کہا کہ انہوں نے لکھا کہ جواب میں کہ حضرت مجھ کو تو اپنے اندر کبر نہیں معلوم ہوتا. تو حضرت اس خط کا وہ حصہ سنایا سب کو اور فرمایا کہ دیکھو، اس کا یہ کہنا کہ میرے اندر کبر نہیں ہے، یہی قطع نظر اور چیزوں کی یہ کافی علامت ہے کہ اس کے اندر کبر ہے. انکار کیسے کر رہا ہے؟ جو فطری تقاضے ہیں. تو تقاضا اٹھے گا، اور انسان بس اسی قدر کا مکلف اللہ میں نے کیا ہے، فرض و واجب اتنا ہی کیا ہے کہ اس تقاضے کے مطابق عمل مت کرو. لیکن اگر اس تقاضے کا الٹا کر دے، ایک بھی کچھ نہ کرے، مسئلہ یہ کہ دل میں آئے کہ یہ بات بتاؤ ان کو، تو یہ سمجھیں گے کہ میری معلومات بڑی اچھی ہیں، دماغ میں آیا، تو اب یہ تو خاموش رہ جائے تب بھی گناہ تو نہیں ہوگا. لیکن اگر اس کا الٹا کرے، کوئی ایسی بات کرے جس سے اور بدنامی ہو جائے، لوگ بیوقوف سمجھیں، تو اس سے یہ ہوگا، لکھا ہے کہ یہ اور زیادہ اقوا اور انفع ہے، یعنی اس سے وہ رذیلہ بہت جلد مغلوب ہو جائے، کیونکہ اس کا الٹا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ رضائل نفس ہیں، انہیں بہت تو قابو میں کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، تاکہ ان کے تقاضے کے مطابق کوئی عمل نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.